السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 15 سورہ مائدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ان آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑے سے پچھلے سبق کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا تو کچھ چیزیں اس کی رہ گئی تھیں. جیسے پیچھے وہاں بات کی گئی تھی سلامتی کے راستے کی، سیدھے راستے کی، کہ جس نے بھی کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فقد ضل سواء السبیل. سواء السبیل سے مراد سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور صرف صراط مستقیم یا سواء السبیل جو ہے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اور آس پاس آپ دیکھیں گے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آپ کو بہت صبر، ثابت قدمی، ان سب کی ضرورت ہے. اگر آپ دنیا کے ٹیمپٹیشنز میں، دنیا کی اور خواہشات میں کھو گئے، بھٹک گئے، یا اور بھی ایسے گمراہ کن فرقے ہیں یا ایسے عقیدے ہیں اس میں اگر انسان انوالو ہو جائے تو سیدھا اس کو تمام راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم سواء سبیل پر چلیں. دوسری بات جو بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہاں پر جو نصارہ کا ذکر آیا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، آیت نمبر 14 میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی پختہ عہد دیا گیا تھا. تو پہلے یہود سے خطاب ہوا کہ یہود نے کیا کیا، عہد کو توڑ ڈالا، تحریف کر ڈالی اللہ کی کتاب میں، اور رسولوں کا ساتھ بھی نہیں دیا، خیانت کرتے رہے. نصارہ کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اور نصارہ نے بھی سیم وہی کام کیا جس میں یہود مبتلا ہوئے تھے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے بیچ میں عداوت ڈال دی. یہاں پر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ کہ نصارہ ناصریہ کی بستی سے لفظ نکلا ہے، تو یہ ایک طبقے کا خیال ہے، یعنی کچھ لوگ، کچھ مکاتب فکر کہتے ہیں کہ نصارہ ناصریہ کی بستی سے ان کا لقب پڑا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، تو اس سے نصارہ تھا نصرت یعنی مدد سے ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سوال، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہے، تو اس کے جواب میں جو ان کے مخلص ساتھی تھے، نحن انصار اللہ، انہوں نے جواب دیا تھا. تو یہ اسی سے ماخوذ ہے. تو یہ دونوں روایت پائی جاتی ہیں اور دونوں رائے پائی جاتی ہے، جو بھی بہرحال درست ہو. لیکن نصارہ بہرحال انہوں نے خود اپنا نام منتخب کیا تھا، کیونکہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان سے کہا ہے کہ وہ لوگ جو نصارہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک فرقہ الگ بنا لیا تھا. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی نا کہ تقریباً 300 سال کے بعد ان کے یہاں پر شرک کی شروعات ہوئی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. اس سے پہلے تک یہ لوگ مسلمان ہی تھے اور صحیح دین کو فالو کرتے تھے. ایک ابھی کچھ تقریباً 1954 میں ایسا ہوا کہ جارڈن یا اردن کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ایک بکری چرانے والا چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جب جانے لگا جنگل میں، جب وہ واپس ہوا تو ایک بکری اس کی گم ہو گئی تھی. اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اسے بکری کی کوئی آواز دور سے آتی نظر آئی، سنی آئی، تو ایک غار نما چیز تھی، وہ وہاں پر اندر گیا تو وہاں سے بکری کی آواز آ رہی تھی. جب وہ اندر پہنچا بکری کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو اسے وہاں پر اندر جانے کے بعد کچھ ایسے گھڑے سے رکھے دکھائی دیے، مٹی کے گھڑے جو ہوتے ہیں، اور ان مٹی کے گھڑوں کو اس نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس میں ضرور کوئی خزانہ ہوگا. جب اس نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کو جیسے پیپر جب چرمرا جاتا ہے نا تو کیسی آواز آتی، تو ویسی آواز آئی. اس نے کئی گھڑوں میں ہاتھ ڈالا اور سب میں ایسے ہی ہوا جس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے پیپرز رکھے ہوئے ہوں جو بہت سالوں پرانے ہوں، اس نے وہ شہر گیا، بستی میں اپنی بستی کے لوگوں کو بلا لایا۔ بستی کے لوگوں نے ہر گھڑا چیک کر لیا تقریباً، اور اس میں ان کو وہی پیپر ہی دکھائی دیے، حالانکہ وہ لوگ اس نیت سے آئے تھے کہ ان کو کوئی خزانہ ملے گا۔ پھر حکومت کو بتایا گیا، کہتے تھے کہ حکومت کے لوگ آنے سے پہلے کچھ لوگ وہاں پر، جو ایک ٹیم آئی ہوئی تھی آثار قدیمہ کی، ان لوگوں نے ان گھڑوں کو چوری کر لیا، لیکن حکومت نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہ گھڑے واپس لے لیے۔ تو دیکھا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ کئی سو سال پرانی وہ کسی کی لائبریری تھی، کوئی عیسائی عالم کی، جو کہ مسلمان تھا، یعنی اس وقت تک ان میں عیسائیت نہیں پھیلی تھی، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہودیوں کو اس بات پر شرم دلائی گئی تھی کہ تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، جبکہ اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کوئی اس کا بیٹا ہو نہیں سکتا، اور یہ بہت ہی غلط الزام ہے، یا غلط بات ہے جو تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ لائبریری اس نے کسی بنا پر، چونکہ آپ کو معلوم ہے نا ابھی آگے ہم وہ آئے تھے وہی پڑھیں گے، کہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنی ڈال دی تھی۔ تو چونکہ یہود کبھی عیسائیوں پر حملہ کرواتے، کبھی عیسائی یہود پر حملہ کراتے، اور یہ ان کا شروع سے چلتا آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سے ان کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے۔ تو ایسے کوئی حملے کے ڈر سے اس عیسائی عالم نے اپنی اس لائبریری کو چھپا دیا تھا کہ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو میں اپنی لائبریری واپس لے کر چلا جاؤں گا، یعنی کتابیں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے حالات ٹھیک نہ ہوئے ہوں اور وہ وہیں رہ گئے۔ ابھی تک اس کے جو مخطوطے، یعنی وہ جو اندر سے پیپرز برآمد ہوئے تھے پرانے زمانے کے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی نا کہ جتنا پیپر پرانا ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ بالکل نازک ہو جاتا ہے، آپ اسے دھکا بھی لگاتے ہیں تو جیسے سوکھا ہوا پتا کس طرح سے چرمرا جاتا ہے اور بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ پیپر بھی چورا چورا ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس کو جوڑ کر اس سے جو عبارت بنتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سریانی اور عبرانی زبان کی لکھی ہوئی تحریر تھی، تو یونیسکو جو ہے اس کا خرچ اٹھا رہی ہے، اور خود اردن کی حکومت نے بہت سارے اس کے جو کچھ باتیں تھیں وہ شائع کی ہیں عربی میں، اور انگلش میں بھی شائع ہو رہے ہیں، جس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور یہود کے کیا جرائم تھے وہ بھی سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو معلوم تو تھا یہ بات کہ ایک رسول آئے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپس کی جو ہے بہت سے انعاد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اور یہ جو نصارے کی بات آ رہی ہے کہ ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، لیکن اکثر یہ عہد اپنا بھلا چکے، اور اسی بنا پر ہم نے عداوت اور دشمنی ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ تو یہ جو نصارہ کا ذکر ہے، یعنی سیم اسی جرم میں نصارہ بھی مبتلا ہو گئے، حالانکہ پہلے وہ مسلمان تھے لیکن بعد میں وہ بھی اسی جرم میں شریک ہو گئے جس میں یہود مبتلا تھے۔ تو بہرحال جو نصارہ کا لفظ ہے، یہ ناصریہ بستی سے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نحن انصار اللہ سے بنا ہے، جس کے اس کی وجہ سے پھر یہ نصارہ کا لفظ بنا ہے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور ہم کو اس کو کسی ایک کو جو ہے اسی پر زور زبردستی کرنا کہ یہی رائے مانی جائے یہ مناسب نہیں ہے، دونوں میں سے کسی بھی رائے کو مانا جا سکتا ہے۔ زیادہ جو بہتر بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ یہ نحن انصار اللہ سے نکلا ہے، اور وہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب آج کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے یا ان سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا رسول آ چکا، اور ہمارا رسول تمہاری بہت ساری باتوں کو جو تم نے لوگوں سے چھپا دی تھی یا جو تم نے تحریف کر دی تھی ان کی وہ نشاندہی کر دیتا ہے، اور وہ باتیں بتا دیتا ہے جو کہ ضروری ہیں، اور جو ضروری نہیں ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل نے واقعی میں کچھ باتیں تھیں جس کو چھپایا تھا، اور کتاب میں ان لوگوں نے تحریف کر دی تھی۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، یعنی قرآن میں جو شریعت ہمیں دی گئی، تو اس میں بہت ساری شریعت وہی ہے جو کہ تورات میں تھی۔ تو وہ جو شریعتیں باقی رکھی گئیں جو تورات میں بھی تھی، اور کچھ کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن ہر نبی کی شریعت تقریباً ایک ہی ہوتی تھی، زیادہ اس میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تمہاری بہت سی باتوں کی وضاحت بھی کر دیتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آیات کا علم عطا کیا گیا قرآن کے ذریعے سے یا وحی خفی کے ذریعے سے، یعنی احادیث کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے، اور ان میں بہت سی ایسی آیات تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں بھی کیا، یعنی یہود کے جو جرائم تھے ان کی کچھ باتیں تھیں تو کچھ کا ذکر کیا، کچھ کا نہیں کیا، جس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی اس کا ذکر نہیں کیا، اور جو ضرورت تھی اس کا ذکر کر دیا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ تاکہ یہود کے جرائم پتہ چلیں، جیسے کہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، کہ کس طرح سے وہ اللہ کی آیت کو چھپاتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اسے کہا، اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دے دیا اور وہ سنگسار کیے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر ان کے خاندان کا کوئی شخص ہوتا یا کوئی امیر شخص ہوتا تو اس سے وہ احکامات کو ہٹا دیتے تھے، یعنی ان کے یہاں پر حدود کو نافذ کرنے کا معیار جو بن گیا تھا تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اپنی خواہشات نفسی کی بنیاد پر تھا، کہ جس کو جب دل چاہا حلال کر لیا اور جس کو جب دل چاہا حرام کر لیا، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے حلالہ کروانا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے دل میں آیا تو طلاق دے دی، اور جب دل میں آیا تو اس کا کسی کے وہ اس عورت کا کسی کے ساتھ نکاح کا ڈھونگ رچا کر دوبارہ پھر اس سے شادی کر لی۔ تو یہ تو ایسا تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ تو بہت سارے وہ جرائم جو یہود کے یہاں پر تھے، آج مسلمانوں میں بھی وہ جرائم عام ہو گئے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں تمہیں بتا دیتا ہے، کچھ سے درگزر کر جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو یہاں پر نور کہا گیا ہے کہ تحقیق اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب اور روشنی آ چکی ہے۔ اب یہ کتاب اور روشنی کی جو بات کی گئی ہے، نورم و کتاب و مبین، ایسی واضح کتاب ہے، ایسی واضح روشنی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہر کوئی راہ ہدایت پا سکتا ہے، ہر کوئی سبل السلام پا سکتا ہے، ہر کوئی سواد سبیل پا سکتا ہے، ہر کوئی صراط مستقیم پا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہوگا، اس کو اس کتاب کی روشنی میں، اس کتاب کی رہنمائی میں چلنا ہوگا۔ تو یہ جو نور اور کتاب، دونوں سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، کیونکہ بعض تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ کتابوں میں یا کچھ تفاسیر میں مبین، نور مبین کو جو ہے، یعنی نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی قرآن کتاب آئی ہے اور نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زیادہ تر وہاں پر نور کو کچھ لوگوں نے غلط معنوں میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا اور اس کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہدایت دے، کیونکہ بعض لوگوں نے پھر اس نور کی وجہ سے اللہ کے نور کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا دیا، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، یعنی اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں کئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حدیث میں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں. نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی میں ایسا ہوا کہ آپ نے ایک رکعت زیادہ پڑھا دی، ایک نماز میں ایسا ہوا کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھائی، اور ایک نماز میں ایسا ہوا کہ آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھول سکتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے. پھر ہمیں جو کلمہ سکھایا گیا ہے کہ عبدہو و رسولہو، تو وہاں پر صرف رسولہو نہیں کہا گیا بلکہ عبدہو کا لفظ آتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ نوروں میں نور کے عقیدے پر کوئی یقین رکھتا ہے تو پھر نصارہ میں اور اس مسلمان میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا تو کسی نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ عین اللہ ہیں، یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، اور کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے رسول کو بھی نور من نور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے نور میں کا ایک حصہ ہیں. اور ایک من گھڑت حدیث بتائی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور نبی کے نور سے ہر چیز پیدا کی. تو یہ حدیث بالکل باطل ہے، جھوٹی حدیث ہے، جبکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. تو جو حدیث مشہور کر دی گئی ہے جو کہ جھوٹی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، یہ باطل ہے، حدیث فیبریکیٹڈ ہے. تو یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے، اور یہ پھر اسی کو بہتر یہی ہے کہ جس چیز سے گمراہ ہونے کا خدشہ ہو تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو پھر ہم اسی بات پر یقین رکھیں گے کہ یہاں پر نور اور کتاب سے مراد دراصل کتاب ہی کی صفت بتائی گئی ہے، نور، کہ یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن ایک ایسی روشنی ہے جس کی روشنی میں جو بھی راستہ طے کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر پھر نور سے مراد دراصل کتاب ہی ہے، اور قرآن کریم کا ایک نام جو ہے نور بھی اسی لیے بتایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن یا کتابوں کے لیے نور کا لفظ کئی آیات میں اتارا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سوری ایک اور قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا، یعنی قرآن کے لیے. اسی طرح سے إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور تھا، یعنی یہاں تورات کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، یہ انجیل کے لیے نور کا لفظ آیا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورٌ وَهُدًى لِلنَّاسِ، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، یہاں تورات کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر بھی جسے ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن کے لیے آیا ہے. تو لہٰذا کتاب کے لیے نور کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. تو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہوں، اور بھی بہت ساری آیتیں مل جائیں گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کتاب کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ نور ہے. تو اس سے مراد، یہاں نور سے مراد کتاب ہی ہے. تو اس بات کو آپ خاص طور سے یاد رکھیے گا تاکہ پھر آگے چل کر کہیں اور ہمیں کچھ اور پڑھنے کا موقع ملے تو ہم پھر شش و پنج میں مبتلا نہ ہوں، یا شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں. تو یہ کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کیا ہے، کتاب ہے اور روشنی بھی ہے، واضح روشنی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے، یعنی اسی کتاب کے ذریعے سے، یہ کتاب ایسی واضح کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں. سبل السلام کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اور سبل السلام سے مراد کیا ہے، سلامتی کا راستہ. اب یہ سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی، کہ ایسا راستہ جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی سلامت ہو جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سلامتی ہو۔ تو وہ راستہ کیسے انسان کو مل سکتا ہے؟ جب وہ کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا، جب وہ کتاب کی اتباع کرے گا، جب وہ کتاب کی پیروی کرے گا۔ اور یہی دراصل کیا ہے کہ جو کتاب کی رضا کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اس ہدایت کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ کتاب میں کیا چیز موجود ہے؟ اللہ کی ہدایت موجود ہے۔ تو جس نے کتاب کی پیروی کی، اس نے اللہ کی پیروی کی، اور یہ کتاب دراصل کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، بھلا کیا وہ چاہے گا کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے؟ لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے آدم علیہ السلام کے وقت سے انتظام کیا ہے کہ جو بھی ہم یہاں سے ہدایت بھیجیں گے، یعنی جو ہماری بھیجی ہوئی کتابوں کی پیروی کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، تو ان کے لیے کوئی خوف اور غم کی بات نہ ہوگی۔ تو کتابیں ہمیشہ آتی رہیں اور کئی کتابیں آئیں، کچھ کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور کچھ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ صحف کا لفظ آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی صحیفے آئے۔ تو کتابیں کس لیے آتی ہیں؟ رہنمائی کے لیے آتی ہیں، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ کتابوں کو جزدان میں لپیٹ کر رکھا نہیں جاتا بک شیلف میں، یہ کتابوں کو صرف چومنے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اس کو آپ دیکھیں نا کہ قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ہماری دنیا اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا۔ اس کتاب سے بہت بڑے بڑے فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے بڑے بڑے فائدوں کو تو بھول گئے، اس سے صرف جو ہے اس کی آیتوں کو پھونک کر پانی میں پینے کے لیے، یا اس کی آیتوں کو باندھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے، یا اس کی آیتوں کو دیواروں پر سجانے کے لیے اس کا استعمال کر دیا۔ تو اے وہ انسانوں جو نادانی اور غفلت کی بنا پر اس کے ان فوائد سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹانا ہوگا۔ یہ کتاب تو تمہیں دنیا کا امام اور دنیا کا امیر بھی بنا سکتی ہے، تمہیں حکومت، بادشاہت، سب کچھ مل سکتی ہے اس کتاب سے۔ تم اگر اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہو تو وہ تو بڑی بڑی چیزیں بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزیں مانگنے کے بجائے چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ و یہدہم الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اپنے ہی اذن سے، یعنی ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے کہ جو نور کی بات آئی ہے اور ظلمات کی بات آئی ہے، روشنی کو واحد کہا گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس میں، آیت میں آپ اگر دیکھیں تو آیت نمبر 16 میں نور کی بات آئی ہے، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، اور ظلمات جمع کے لیے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ظلم کی جمع ظلمات آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی ایک ہی ہے، سواد سبیل ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اندھیرے بہت زیادہ ہیں، یعنی بیچ میں ایسے راستے، ایسے ٹیمپٹیشنز، ایسی پگڈنڈیاں بہت ساری ہیں جو انسان کو راہ سے بھٹکا دے۔ تو روشنی واحد میں استعمال کی گئی ہے، اور اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب انسان جو ہے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا لے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو وہ کیسے؟ کہ جن لوگوں نے قرآن کو غلط انداز فکر، غلط رجحانات، غلط نظریات، اس کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہا، تو پھر وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اور جن کا دل، جن کے جو قلب سلیم کے مالک ہوتے ہیں، جو صحیح میں روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس سے صحیح راہ پا لیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر قرآن کو اپنی من مانی تاویل دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اور دے رہے ہیں لوگ آج کل۔ کئی ایسی تفاسیر آپ کو ملے گی جس میں قرآن کی غلط تاویل کی گئی ہے، اور آخرت کے اجر کو کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، معجزات کا انکار کیا گیا ہے، جنوں کا انکار کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری باتوں کا انکار کیا گیا ہے، اور اتنی صلات کی تو اتنی غلط تعبیر کی گئی ہے کہ صلات کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ صرف دعا ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی منمانی اور غلط تاویلات بھی کی گئی ہیں۔ تو اگر آپ پہلے سے ایک سوچ اور عقیدہ لے کر آئیں گے تو اس قرآن سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ خالی ان ذہنی کے ساتھ آئیں گے اور یہ سوچ کر آئیں گے کہ اے اللہ میں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ یہ کتاب کو میرے لیے رہنما بنا دے، میں اس سے دنیا میں بھی ہدایت حاصل کروں اور آخرت میں بھی یہ کتاب میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، آپ یقین جانیں کہ اگر یہ سوچ لے کر اور یہ دعا کر کے آپ قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ قرآن ان کے لیے ایک طرح سے ایک ہادی، ایک رہنما بن جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن اترا کس پر؟ اس پر عمل کر کے کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب پوچھا گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا پورا اخلاق ہی کیا ہے؟ قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی یہ ٹائٹل دے دیا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو پھر جب جن سے اللہ راضی ہوا تو ہمیں بھی انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے کچھ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیشہ کہ یہ کتاب ہمارے لیے صراط مستقیم کی راہ آسان کرے، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ کچھ لوگ تو عیسائی تھے لیکن پہلے صحیح مسلمان تھے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے یہ عقیدہ ان کے اندر بیٹھتا چلا گیا، یہ عقیدہ پروان چڑھتا رہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور آپ کو عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ملیں گے، یعنی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے عیسائیوں میں، جیسے کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسی کی ملکیت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر دراصل ان لوگوں کے عقیدے کی ایک طرح سے اس کو رد کیا جا رہا ہے، اس عقیدے کو، کہ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک یعقوبیہ نامی فرقہ تھا جن کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تو تمام عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہیں یا خود اللہ ہیں، اسی لیے عقیدہ تثلیث پیدا ہوا، یا پھر اور کچھ اور عقیدے ان میں پیدا ہو گئے۔ تو یہ دراصل سراسر کفر ہے، اور اللہ کا بیٹا بنانا یہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک طرح سے کھلم کھلا اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرنا ہے۔ تو اسی لیے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ کسی پیغمبر کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہو سکے، اس کے اختیارات میں شامل ہو سکے۔ جو بھی رسول تھے وہ سب کے سب بشر تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس عقیدے سے یا تو باز آ جاؤ یا اس بات کو چھوڑ دو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آج تک عیسائی اسی عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور تین میں کا ایک اور ایک میں کا تین، یعنی ایک ایسی ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھن چکر بنا لیا ہے کہ وہ خود بھی اس عقدے کو آج تک حل نہ سکے کہ تین کا ایک اور ایک کا تین کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان بھی ہیں لیکن اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انسان ہیں۔ تو ہر کرسچن، جو آج بہت سارے کرسچن جو ریورٹ ہو رہے ہیں، وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم جب یہ تثلیث کے عقیدے کے بارے میں پڑھتے تو ہم خود جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے، جب ہم اسلام کی طرف آئے اور اسلام کی باتوں کو ہم نے جانا تو ہم نے سمجھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو انہوں نے جو عقیدہ ایجاد کیا، آج تک وہ خود اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، آج تک وہ خود اس کو حل نہ کر سکے، اور ایک کے بعد ایک تاویلات دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو یا مسیح ابن مریم کو اللہ کی خدائی میں شریک قرار دے دیا۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم, کہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے, المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیع وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے, اور جو کچھ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو, یعنی جو عقیدہ تثلیث کا شکار تھے, یعنی کچھ فرقوں نے تو کہا کہ اور ان کا جو یہ عقیدہ تھا وہ سراسر شرک پر مبنی تھا, تو اس لیے گمراہی کی کئی راہیں پیدا ہو گئیں. ایک فرقے نے کہا کہ الوہیت کے تو قائل تھے لیکن کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ حلول کر گیا ہے, یعنی وہ عین اللہ ہے نعوذ باللہ. اور جنہوں نے بشریت کے پہلو کو نظر میں رکھا انہوں نے کہا عیسیٰ عین اللہ تو نہیں لیکن ابن اللہ ضرور ہیں, یعنی اللہ کے بیٹے ضرور ہیں. اور جن لوگوں نے تیسری راہ اختیار کی, درمیانی راہ اختیار کی, انہوں نے کہا اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں اور تینوں ہی ازلی ابدی ہیں, ایک اللہ دوسرے ایک اللہ تعالیٰ, ایک دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے روح القدس, پھر یہ تین مل کر بھی ایک الہ بنتا ہے. پھر بہت سالوں کے بعد انہوں نے مریم علیہ السلام کو بھی الوہیت میں شریک سمجھا. تو یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ خرافات تھے. عیسائی لوگ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کو الوہیت میں شریک کرتے ہیں نصارہ, اور وہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھنے سے عیسیٰ علیہ السلام نے تمام عیسائیوں کا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الوہیت کیسی تھی, یعنی خود انہی کے کرسچنز میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں, تو یہ آپس میں ہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک فرقے کا ایک عقیدہ ہے, دوسرے فرقے کا ایک عقیدہ ہے, تیسرے فرقے کا ایک عقیدہ ہے. اور یہی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی انہیں اختلافات میں پڑ گئے ہیں. ہم نے بھی اپنے اتنے فرقے بنا لیے ہیں اور کسی کا کچھ عقیدہ کسی کا کچھ عقیدہ, تو ہم کو ایک ہی جو اللہ اور اس کے رسول نے کتاب کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے, ہم کو اسی کے تحت جمع ہونا ہوگا, اسی کے تحت آنا ہوگا, تبھی ہم سیدھی راہ پا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے تو عیسیٰ ابن مریم یا اس کی والدہ یا جو کچھ زمین میں ہے سب کو چاہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے, کیونکہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے, یا جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ اس کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ اس بات پر قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو اس نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا کیا, اور پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اور ایک عام طریقہ ہے کہ دو لوگوں کے ملاپ سے وہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے, تو اللہ جو چاہے یہ اس کے اختیار میں ہے, جیسے چاہے پیدا کرے. جب وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے, تو پھر وہ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, وہ جو چاہے کرے. تو کہا جا رہا ہے کہ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, کہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم, آپ ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر, اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں, وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے, اور آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اب یہاں پر ان کی ایک اور جو ان کا دعویٰ تھا کہ یہود نے کہا یا نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، تو کہا گیا کہ اگر تم بیٹے اور چہیتے ہو تو پوچھو کہ پھر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی ایک بشر ہی ہو جیسے دوسرے اور بشر کو اس نے پیدا کیا ہے، پھر وہ جس کی چاہتا ہے بخشش کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی ملک ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی کسی یعنی کوئی کسی کا کتنا بھی چہیتا ہو جائے لیکن اس کے اعمال اسے سزا سے نہیں بچا سکتے، اور کوئی کسی کا کتنا بھی مبغوض ہو جائے یعنی نافرمان ناپسندیدہ ہو جائے لیکن اس کے نیک اعمال اس کو جزا دینے سے کوئی اور اسے بچا نہیں سکتا۔ یعنی کسی کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ وہ سزا دے یا ان کے کہنے پر سزا سے بچایا جائے یا عذاب ہٹا دیا جائے، بلکہ انسان کے اپنے عمل، اس کا ایمان، یہی چیزیں اس کو عذاب سے بچائے گی اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور چہیتا بنائے گی۔ اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، آپ نے بالکل کلیئرلی واضح کر دیا تھا کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ کتنی بڑی بات آپ نے بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت بھی جو کفار مکہ تھے تو وہ لوگ اپنے حسب نسب پر بہت فخر کرتے تھے، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان یا ہم لوگ۔ تو آج بھی ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا تو اس پر فخر کرتے ہیں یا پھر ہم سید ہیں، اس پر فخر کیا جاتا ہے، تو نہیں کوئی خاندان قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ اب کتنے بھی بڑے خاندان کے فرد ہوں، آپ کتنے بھی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کتنا بھی مضبوط ہو، آپ کے والدین ہو سکتا ہے بہت نیک ہوں، ولی ہوں یا کچھ اور ہوں، لیکن اگر آپ کا اپنا عمل درست نہیں ہے تو آپ کا یہ نسب آپ کو آگے نہیں بڑھا سکے گا، بلکہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، تو کہا گیا کہ تمہیں جو دنیا میں سزائیں مل رہی ہیں، جو اتنے دن سے یہودی جو ہے مار کھا رہے تھے دوسری قوموں کے ہاتھوں، تو اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو یہ سزا اور رسوائی کیوں تمہارے حصے میں آئی، اور جو پیچھے تمہیں جو دو دفعہ تمہاری بہت بری طرح جو بربادی ہوئی، جو بخت نصر کے ہاتھوں اور ٹیٹس کے ہاتھوں جو تمہیں یروشلم کے ان لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، تو یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور پیارے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دیتا، دنیا میں تمہیں رسوا کیوں کرتا؟ تو اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جا رہی ہے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو یہ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ ہے، اور تم جو کہتے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو اس لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں اور آخرت میں عذاب ہمیں نہیں ہوگا۔ تو اس دعوے کی تردید اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کر فرما دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسان کے اعمال ہی اس کی نجات اخروی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مخاطب کر کے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے کر کہا، مثلا اے عباس بن مطلب میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو تم چاہو مجھ سے دنیا میں مانگ لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں اپنے آپ کو یہ کہتے ہو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم چاہیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رسوائی سے بچا لیتا، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، انبیاء کی اولاد ہونا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بالاتر مخلوق نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، تمہاری بھی اللہ کے حضور ویسی ہی باس پرس ہوگی جیسے کہ اور دوسرے لوگوں کی ہوگی، پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا اس کی گناہوں کے عوض اسے دھر لے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرے وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے انڈر میں آتی ہے اور کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، اس کے حضور سب کو پیش ہونا پڑے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ اب یہاں پر پھر اہل کتاب سے خطاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تحقیق اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اور وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور ایسے وقت آیا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ فترت من الرسل، فترت کا جو مطلب ہے، جیسے کہ فترت وحی بھی کہا جاتا ہے، کہ وحی کا وہ عرصہ جس میں وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور یہاں اس سے مراد ہے کہ فترت من الرسل یعنی وہ عرصہ جس میں رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ تو اہل کتاب کو جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے، اب تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں، یعنی پیغمبر۔ جیسے کہ ہم سب جانتے کہ بہت سارے جو پیغمبر تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، جن کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے، تو لہٰذا اب وہ رتبہ یا وہ اعزاز جو ہے بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات یہاں پر فرما دی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تب کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ تو لو، فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا، لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے انتظار تھا، جب کئی انبیاء ان کے درمیان مبعوث ہوتے رہے، ایون عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان مبعوث ہوئے تو بار بار ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ کیا تو وہی نبی تو نہیں ہے جو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا۔ تو مسلسل 600 برس تک انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جس کے انتظار میں یہود رہا کرتے تھے اور مشرکین سے کہا کرتے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے جو انہیں دی گئی تھی بشارات، اس کے مطابق انہیں ٹھیک طرح سے پہچان لے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، لیکن صرف اس بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں یہود کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جس بشیر اور نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا، اب تمہارے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہ گیا ہے، لہٰذا اگر تم اب انکار کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جرم میں سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اسی طرح سے یہود کی طرح نصارہ کو بھی اسی نبی کا انتظار تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر ان کی بھی یہ آرزو جب پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا ان کے مخالف ہو گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں کتنی بھی تحریف ہو چکی ہو یا انجیل کو انہوں نے کتنا بھی بدل ڈالا ہو، اس کے باوجود بھی آج بھی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وہ جواز موجود ہے۔ ایک حوالے سے پتہ چلتا ہے، یوحنا جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بار عید کے دن یعنی آخری دن کھڑے ہو کر انہوں نے پکارا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر زندگی کا پانی پیئے۔ بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے، یعنی ان کو یہ انتظار تھا کہ کوئی آخری نبی آئے گا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں وہ دوسرا مددگار بخشے کہ ابد تک وہ تمہارے ساتھ رہے۔ اور وہاں پر جو مددگار کے لیے جو لفظ آیا ہے، اس میں اردو میں جو اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا تو وکیل یا شفیع اس کے معنی بنتے ہیں، اور یہ معنی وہاں درج بھی ہیں۔ تو وکیل یا شفیع کون ہو سکتا ہے؟ جو آخر تک نبی رہے گا، یہ خاتم النبیین ہو سکتے ہیں۔ اسی کی تاکید ایک اور دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دیکھتے ہیں، یہ بھی یوحنا میں موجود ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار یعنی وہ وکیل یا شفیع تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو وہ اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ تو یہ کھلے ہوئے الفاظ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی بشارت دی تھی، لیکن بہت سارے عیسائیوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور آج تک بھی نہیں مانتے ہیں۔ جتنی بھی جو کتابیں لکھی گئیں جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، جو کہ ہے تو اسلام کے بارے میں کتابیں، اسلام کے بارے میں بہت ریسرچ کر کے کتابیں لکھی گئیں اور غیر مسلموں نے لکھی، جس میں زیادہ تر نصارہ ہیں، اس میں آپ کو ہر جگہ تعصب، شکوک و شبہات اور قرآن اور اللہ کے رسول کے تعلق سے اتنی عجیب اور من گھڑت باتیں ملیں گی کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جائے اور وہ بھی بھٹک جائے ان کتابوں کو پڑھ کر۔ تو آج تک بھی وہ اسی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ تعصب میں مبتلا ہیں اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور کتنا بھی کہہ لیں، قرآن کی تعریف بھی کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کتنی اچھی کتاب ہے۔ ایک شخص تو یہاں تک کہتے، جیسے سورہ نساء میں آپ کو بتایا تھا، یہ بھی مستشرقین میں سے ہی ہے، اس نے کہا تھا کہ سورہ نساء جو ہے، اگر میں یہ نہ جانتا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو میں ضرور کہتا کہ کسی عورت نے لکھا ہے قرآن کو، کیونکہ اس میں عورتوں کے اتنے حقوق بتائے گئے ہیں۔ یعنی اچھی بات کہتے کہتے بھی کوئی ایک شک کا بیج ضرور ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آگے آنے والی جو نئی جنریشن ہے، کیونکہ آج تو انٹرنیٹ ایسا ہو کہ ہماری انگلیوں پر ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں ان لوگوں نے ایسے جال پھیلائے ہوئے ہیں، تو اگر ہم گھر سے ان کو صحیح لٹریچر فراہم نہیں کریں گے، گھر سے صحیح معلومات اگر ہم ان کو نہیں دیں گے، تو پھر وہ غیروں سے معلومات حاصل کریں گے، اور وہ غیروں میں سے وہ لوگ زیادہ ہیں جن لوگوں نے معلومات کا انبار وہاں پر لگا رکھا ہے، جو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ان کو شکوک و شبہات میں پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسا لٹریچر وہاں پر فراہم کیا ہے۔ تو ہم کو گھروں سے بچوں کو ایسی مضبوط ایمان افروز تعلیمات دینی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا ایمان سلامت رہے اور ہمارا بھی ایمان سلامت رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.